السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الطور. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ طور مکی سورت ہے، 49 آیت ہے. مرکزی مضمون، جیسے کہ اس سورہ کی آیت میں خود یہ بیان ہوا ہے، ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے، یعنی قیامت آ کر رہے گی، واقع ہو کر رہے گی. تو جو مکذبین ہیں ان کے لیے قیامت کا یا عذاب کا واقع ہونا بالکل یقینی ہے. اس کا زمانہ نزول سورہ طور اور سورہ حاقہ. یہ دراصل جب کھلی تبلیغ شروع ہوئی، یعنی علل اعلان جب تبلیغ شروع ہوئی، تو اسی دوران میں یہ نازل ہوئی، یعنی 4 تا 5 نبوی کے دوران، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگائے جا رہے تھے، آپ کے اوپر شک کیا جا رہا تھا، تو اس کا جواب دیا گیا ہے. اور آپ کو مجنون، شاہر، کاہن اور اس طرح کی باتیں، الزام آپ پر لگائے جا رہے تھے، تو وہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر ہے، نہ مجنون ہے، نہ کاہن ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر، تو آپ نہ شاعر ہیں، نہ آپ کاہن ہیں، نہ مجنون ہیں. سورۃ طور میں بیسیکلی پیدر پہ سوالات کا اسلوب اپنایا گیا ہے، اور یہ سوالات کرنے سے دراصل یہ مقصد ہے کہ انسان کا ضمیر بیدار ہو، وہ چونکے، چوکنہ ہو، اور آخرت کا اور قیامت کا پھر وہ قائل ہو سکے، تاکہ اس کو آخرت کے دن پر یقین ہوگا تو پھر وہ اپنا عمل ٹھیک کر لے گا. آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں قسم کھا کر کچھ اہم بات فرمانا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. قسم ہے طور کی، اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی، اور اونچی چھت کی، اور معجزن سمندر کی. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. طور، جسے کہ ہم سب جانتے ہیں، بہت ہی مشہور ہے یہ لفظ، اور اصل اس کے معنی، یعنی عبرانی زبان کا لفظ کہا جاتا ہے اس کو، عبرانی زبان میں طور کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ کے. تو یہاں پر اس سے مراد وہ خاص پہاڑ ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلامی بخشی، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام، اور پھر یہیں سے آپ کو نبوت بھی ملی تھی. اور اسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے، اسی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. پھر مستور کا لفظ آیا ہے، سطر ہم اردو میں کہتے ہیں، سطر سطر، ہے نا، لائن لائن، یا پھر جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے کہ ہر لائن پر برابر لکھنا، تو اس کے معنی مکتوب لکھی ہوئی چیز. تو اس سے مراد دراصل ہو سکتا ہے لوح محفوظ بھی ہو، یا تمام جو کتابیں ہیں، یا وہ کتابیں جن کو لکھا ہے فرشتوں نے، تو وہ لکھی ہوئی کتابیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو مستور لکھی ہوئی چیز، یا پھر مستور سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اعمال نامے جو فرشتے لکھتے ہیں، کیونکہ چونکہ وہ بھی لکھی ہوئی چیز ہے، لہٰذا وہ بھی مستور کہلا سکتی ہے. فی رق منشور، پھر قسم کھائی گئی ہے ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے. رق یا رق، وہ باریک چمڑا جس پر لکھا جاتا تھا، تو پتلا اور نرم ہونا اس کے معنی ہوتے ہیں. جیسے ہم ترقیق کا لفظ، آپ دیکھیں تجوید میں تفقیم ترقیق ہم استعمال کرتے ہیں، تو ترقیق کس سے ہے؟ اسی باریکی سے ہے، یعنی آواز کا پتلا اور باریک ہونا. تو رق بمعنی پتلا اور نرم ہونا، اور رق ہر وہ چیز ہے جو پتلی اور نرم ہو، مثلاً درختوں کے پتے، جھلی، پتلا چمڑا اور کاغذ وغیرہ. چونکہ جو آسمانی کتابیں ہوتی تھیں ان کو اسی طرح سے پتلی جھلی پر یا پتلے چمڑے پر لکھا جاتا تھا، تاکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو رق ہے، جو جھلی ہے، وہ بوسیدہ نہ ہو یا پھر پھٹ نہ جائے. جیسے کاغذ پر اگر آپ لکھتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ کاغذ پرانا ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے, چورا چورا ہو جاتا ہے. لیکن یہ رق دراصل وہ پتلی جھلی ہوتی تھی جو کہ بوسیدہ نہیں ہوتی تھی. تو فی رق منشور, اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ کیونکہ نشر کے معنی ہوتے ہیں کھولنا اور پھیلانا, تو پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کتاب جس کے صفحات کھلے ہوئے ہیں, کیونکہ کھلی کتاب کے لیے کہا جاتا ہے نشرت الکتاب ثم طویتہ, میں نے کتاب کھولی پھر بند کر دی. اس سے مراد کوئی بھی آسمانی کتاب ہو سکتی ہے بلکہ لوح محفوظ بھی. اور چونکہ مضمون کے لحاظ سے یا مضمون کا ہم لحاظ کریں تو تورات کی تختیاں بھی ہو سکتی ہیں, اور اگر دوسرا معنی ہم لیں تو اس سے مراد دراصل اہل کتابوں کی, اہل کتاب جو ہے ان کی کتابوں کا مجموعہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا اور مشہور تھا. تو لوح محفوظ کی بھی ہو سکتی ہے, تمام کتابوں کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے, یا عمل نامے بھی ہو سکتے ہیں اور آسمانی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں. پھر والبیت المعمور, اور آباد گھر کی, یعنی قسم جو کھائی جا رہی ہے پیچھے سے چلتا آ رہا ہے. والتور, قسم تور کی. وہ کتاب مستور, اور ایک ایسی کھلی کتاب کی. فی رق منشور, جو کہ رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے. والبیت المعمور, اور آباد گھر کی. والسقف المرفوع, اور اونچی چھت کی. بیت معمور ہم سب ابھی تک جو پڑھتے آئے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بیت معمور ایکچولی دو رائے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں, یہ بعض مفسرین کی آرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آباد گھر, اور آباد گھر سے مراد دراصل یہی کعبۃ اللہ ہے جو ہمیشہ آباد رہتا ہے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ وہاں کبھی بھی وہاں پر عمرہ یعنی طواف وغیرہ بند نہیں ہوتا, نمازیں ہمیشہ ہوتی رہتی وہاں پر, تو ہمیشہ آباد رہتا ہے وہ گھر, کبھی وہ گھر ویران نہیں ہوا. تو یہ گھر بھی ہو سکتا ہے. اور جو صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیت معمور جو کعبۃ اللہ کے ایگزیکٹ اوپر ساتھ میں آسمان پر ایک گھر ہے جو کہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے, اور کوئی فرشتے جو روزانہ اس میں داخل ہوتے ہیں تقریباً 70,000 فرشتے, تو ان کی دوبارہ قیامت تک کی باری نہیں آئے گی. اتنی کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اگر اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. تو سوچیں, تو جو ہمارا رب اتنی مخلوق, اتنی تعداد میں اتنی مخلوق بنانے پر قادر ہے, آپ سوچیں کہ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ اٹھا کھڑے کرے. تو یہ قسم کھائی گئی ہے بیت معمور کی, اور یہ بیت معمور امر سے ہے عین میمرا, آباد گھر جو ہمیشہ آباد رہتا ہے, اسی لیے عمرہ بھی وہاں پر کیا جاتا ہے. اور اس سے مراد ساتویں آسمان پر جو کعبۃ اللہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں اور 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں, لیکن دوبارہ ان لوگوں کا ٹرن پھر نہیں آئے گا. تو وہ بیت معمور بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ سیرت میں ہم نے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمانوں پر گئے تو ساتویں آسمان پر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی مشابہت تھی ان کی. پوچھے تو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے, تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں چونکہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی, کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, تو اللہ سبحان اللہ نے وہاں پر انہیں اسی سے نسبت دی کہ وہاں کعبۃ اللہ کے پاس, یعنی وہ بیت معمور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اسے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے. تو بہرحال اس بیت کی یعنی اس گھر کی قسم کھائی گئی, وہ سقف المرفوع, اور اونچی چھت کی یعنی آسمان کی. ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان جو ایک کبے کی طرح ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے, اور ایکچولی جو پوری کائنات ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتے ہیں, جو عالم یعنی کائنات کو جو چیز ڈھانپے ہوئے ہے, جتنی بھی گیلیکسیز ہیں وہ سب کچھ کس کے انڈر ہے, کس کے نیچے ہیں, آسمان کے نیچے ہیں. تو آسمان اور یہ کائنات کا جو پوری فضا ہے وہ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں. والبحر المسجور, اور معجزن سمندر کی, یا پھر جو بحر المسجور ہے بھڑکائے ہوئے سمندر, سجر کہا جاتا ہے یا مسجور کہتے ہیں بھڑکے ہوئے. تو اس سے وہ پانی مراد ہے جو زیر عرش ہے, جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی اور جس کی وجہ سے مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے. اور بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد سمندر ہیں, ان میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی, جیسے کہ ہم تکویر میں پڑھتے ہیں وہ عید البہار و سجیرت, اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں, اور انہوں نے اسی معنی کو قریب تر قرار دیا ہے, اور بعض نے مزدور کے معنی مملو یعنی بھرے ہوئے کے لیے ہیں, یعنی فی الحال سمندروں میں آگ تو نہیں ہے البتہ وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں. امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس سے مراد دراصل سمندر کا بھڑک نہیں ہے, اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں, اس سے کچھ اور مراد ہے. تو بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن تو یہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے یا آگ لگا دی جائے گی اس میں, تو کیا حال ہوگا اس وقت, آپ سوچیں کتنا ہیبت ناک منظر ہوگا, اور گرمی کا کیا حال ہوگا. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو 2/3 ورلڈ جو ہے پانی ہے اور صرف 1/3 حصہ خشکی ہے. تو اگر یہ سمندر بھڑکا دیے جائیں تو سوچیں کہ کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس وقت کی تکلیف سے. اب ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا جا رہا ہے جو 5 چیزیں ہیں. تو اب اس کی حقیقت کیا ہے, یعنی کیوں قسم کھائی گئی, اور بتانا مقصود کیا ہے, اہم بات کہ ان عذاب ربی کا لواقع, کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے. یعنی اتنی اہم خبر دینا تھا اس لیے 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے, ورنہ بات ایک قسم کھا کر بھی پوری کی جا سکتی تھی, لیکن یہاں پر 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی اور پھر کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے. تو یہ سورت دراصل قیامت کی دلیل بھی ہے, یعنی اس میں آخرت کو منظر بیان کیا گیا جس کی وجہ سے انسان اگر بغیر تعصب کے اس قرآن کو سنے یا پڑھے تو اس کے دل پر واقع میں ویسا اثر ہو اور وہ فوراً آخرت کو مان جائے اور اس کی زندگی بالکل بدل جائے. یوم تمور السماء مورا, وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا, یہ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا. مورا میم واو را, تمور مورا سے ہے, میم واو را اس کا روٹ ورڈ ہے, لرزنے لگے, اور اس کی جو لغوی تحقیق ہے حرکت اور تیزی, غبار بن کر ہوا میں اڑنا, کسی چیز کا تیز رفتاری کی وجہ سے آگے پیچھے ہلنا, یہ توازن کھو دینا. تو یہ تمور کے معنی آتے ہیں. تو اس روز وہ واقع ہوگا, یعنی جب وہ عذاب واقع ہوگا تو اس طرح کیا ہوگا کہ آسمان بری طرح ڈگمگائے گا, ہلے گا, توازن برقرار نہ رکھ سکے گا, یا جیسے پہاڑوں کی طرح روئی بن کر اڑنے لگے گا. واللہ عالم, اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے, لیکن جو صحیح احادیث سے ہمیں اس وقت کی جو سچویشن کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی تکلیف دہ وقت ہوگا. ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا کہتے ہیں, تو وہ صحیح جملہ فٹ ہوتا ہے کہ یہ تو قیامت ہوگی, لہٰذا اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا. اور پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا فی رق منشور, رق یا اوراق, را قاف, قاف اس کا روٹ ورڈ ہے, پتلا اور نرم ہونا, رقت یعنی دل کی نرمی کو بھی کہتے ہیں, ہم اردو میں لفظ بہت استعمال کرتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ وہ رقیق القلب ہیں, یعنی بہت نرم دل ہیں, یا ان کے اوپر رقت طاری ہو گئی تو ان کے اوپر لرزہ طاری ہو گئی عاجزی کی وجہ سے, نرمی کی وجہ سے, نرم دل ہونے کی وجہ سے. تو ہر وہ چیز جو پتلی اور نرم ہو, مثلا درخت کا پتا یا پھر جھلی یا پتلا چمڑا یا کاغذ وغیرہ, تو وہ رق کے معنوں میں آئے گا. تو بہرحال یہاں پر آسمان بری طرح ڈگمگائے گا. تو مور عربی زبان میں گھومنے, اونٹنے, پھڑکنے, جھوم جھوم کر چلنے, چکر کھانے اور بار بار آگے پیچھے حرکت کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں دراصل قیامت کے دن آسمان کی کیا حالت ہوگی وہ بتائی جا رہی ہے کہ کس قدر آسمان کا, یعنی اتنا بڑا جو آسمان آج بالکل پرسکون لگتا ہے آسمان, تو اس وقت قیامت کے دن کیا ہو جائے گا کہ یہ آسمان جھومنے لگے گا, ہو سکتا ہے گھومنے لگے, یا جیسے جھٹکے لگنا کہتے ہیں وہ ہو, اور چکر کھائے گا, بار بار آگے پیچھے حرکت کرنا ان معنوں میں ہوتا ہے. تو اس وقت کے آسمان کی کیفیت بتائی گئی ہے. اب آپ بھلا بتائیں کہ جب قیامت کی اتنی صحیح طریقے سے منظر کشی کر دی گئی تو کیا کوئی شخص بھلا اب آخرت کا انکار کر سکتا ہے, یا کوئی شخص اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بجائے اور یہ تمام چیزوں پر یقین کے بجائے وہ کفر اور دہریت کا راستہ اختیار کر لے, جیسے آج کل کے بہت سارے بچے کمیونزم کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ کمیونزم خود اپنی موت آپ مر گیا ہم سب جانتے ہیں, لیکن پھر بھی اسی مرے ہوئے ازم کو لوگ آج پھر اس کے لیے جان دیتے ہیں. مرد کی مرد سے شادی جو ہو رہی ہے, اسی بنا پر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال تو جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا جسے کوئی دفع نہیں کر سکتا, اس روز آسمان ڈگمگائے گا, قیامت کی منظر کشی کر دی گئی. اب اگر کوئی قیامت سے پھر بھی انکار کرتا ہے تو یہ اب اس کے لیے سب سے بڑی نادانی ہے. وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے, تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں, جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے چلا جائے گا, اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ دا آ کا لفظ آیا ہے دال این این، اس کا روٹ ورڈ ہے دھکیل دینا، دھکے مارنا، سختی سے دفع کرنا۔ تو اس وقت بہت برا حال ہوگا، کن لوگوں کا؟ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی آیات کو نہ مانا، جو آخرت کو نہ جاننا چاہتے تھے نہ ماننا چاہتے تھے، نہ اس کے لیے پھر تیاری کی تھی، بلکہ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے۔ تو جو لوگ اپنے کفر پر اور باطل پرستی پر ڈٹے رہے، جمے رہے، تکذیب کی، استہزاء کیا، ان کے لیے تو یہ عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ اور اس وقت کا سوچ لے انسان عالم کے کیا حال ہوگا، کہ پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، اور جو جھٹلا رہے ہیں ان کے لیے تو پھر تباہی ہے۔ جو حجت بازیوں میں لگے رہتے، زبردستی کے آرگیومنٹ کرتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنتے آخرت کے بارے میں، اس کا مذاق بنا لیتے تھے، فقرے کستے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھنے کہ آج بھی ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کی بات کی جائے، لوگ کیا کہتے ہیں، آہ بڑے چلے ہیں نیک بننے کے لیے، یہ ہم کو معلوم ہے، یا اچھا کیا اب ہر بات میں ہم یہی دیکھتے رہیں گے، پھر تو ہماری زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی، اس سے تو ہم دین سے دور ہی بھلے۔ تو اس طرح کے جملے، تو اس وقت بھی لوگوں کا یہی حال تھا کہ الذین هم فی خوض یلعبون، کہ جو لوگ کیا تھے اس دن، اپنے حجت بازیوں میں لگے ہوئے تھے، انہیں کوئی اس سے واسطہ نہیں تھا کہ اچھا قیامت واقعی ہونے والی ہے یا نہیں ہے۔ افسحرن ھذا ام انتم لا تبصرون اسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اب بتاؤ یہ جادو ہے، یہ تمہیں سوچ نہیں رہا ہے، جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ تو جس وقت وہ لوگ اپنی آنکھوں سے جہنم کے عذاب کو دیکھ لیں گے، کیونکہ دنیا میں تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، جب انہیں جہنم کی دھمکیاں دی جاتی، جب انہیں عذاب کی بات بتائی جاتی تو وہ مذاق کرتے، الٹا ڈیمانڈ کرنے لگتے، چیلنج کرتے۔ پھر اب جب وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں گے تو اب کیا ہو جائے گا، اب تو انہیں پھر کچھ سجھائی نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جیسے دنیا میں کیا تھا، اب ویسے ہی تم کو یہاں پر بھی آگ پر برداشت کرنا پڑے گا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلسلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اہل کفر کا ذکر کیا گیا تھا، اب اہل ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ جو متقین کا ذکر ہے اور مومنین کا ذکر ہے کہ جنت میں انہیں کیا انعامات دیے جائیں گے، کس طرح سے نعمتیں ہوں گی ان کے لیے، گھر، لباس، کھانے، سواریاں، حسین و جمیل بیویاں، اور بھی بہت ساری نعمتیں۔ کن کے لیے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات مانتے رہے، جنہوں نے دنیا میں اطاعت اختیار کی۔ اور یہ نعمت تو دنیا جہاں سے بڑھ کر ہوں گی، ہم سب جانتے کہ وہ جنت تو ایسی جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی آنکھ نے نہ اسے دیکھا، نہ کسی کانوں نے اس کو سنا، اور نہ ہی کسی دل کے اندر اس کا خیال تک گیا۔ ایسی خوبصورت ہے وہ جنت۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حاقہ میں بیان کیا جاتا ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو خوشی سے، مزے کے ساتھ، کس بنا پر جو تم نے پہلے کیا عمل، جو تمہارے خالی دن تھے تو تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ گئے بلکہ تم اس میں نیک عمل کرتے رہے، تو اس کے بدلے تمہیں یہ جنت دی جا رہی ہے۔ اور مصفوفہ کے معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، گویا کہ وہ ایک صف ہیں، یا بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ ان کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے جیسے میدان جنگ میں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں۔ دراصل ہمیں ایک خوشی کی خبر دیتی ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کریں گے وہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلو وشرب و ہنی ام بیما کن تم تعملون، شوق سے کھاؤ پیو، جو چاہو لو، مزے سے کھاؤ پیو، اپنے ان اعمال کے سلسلے میں جو تم کرتے رہے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم فی ایمان الحقنا بہم ذریتہم وما الیتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیا دیں گے، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے، ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہین ہے۔ تو اس آیت میں دو تین اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے، علی سرر مصفوفہ، آمنے سامنے صفوں میں ہوں گے، جیسے ابھی ہم نے صف کے بارے میں پڑھا کہ مصفوفہ صفوں میں ہوں گے، ایک کے ساتھ ایک ملے جلے بیٹھے ہوں گے۔ پھر جن کے والدین اخلاص میں، تقوی میں، عمل میں جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کو بھی ان سے ملا دے گا۔ تو جو ان کی ایماندار اولاد جو نیچے کے درجوں میں ہوں گی، ان کو اوپر لے جایا جائے گا، ان کے والدین کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ والدین کو نیچے آنا پڑے گا اپنی اولاد سے ملنے، بلکہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ہی نیچے سے اوپر کے درجات میں پہنچا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، ان سے کچھ ہو گئی تھی، غلطی یا کچھ اس طرح سے، لیکن وہ ڈرتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ آخرت قائم ہونے والی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان یا کبریائی یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ وہ اوپر والوں کو نیچے درجات میں نہیں لے آئے گا، بلکہ نیچے والوں کو اوپر کے درجات میں لے کر آئے گا۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان پر یہ ڈبل اجر ہوگا، ڈبل احسان ہوگا۔ ایک تو والد کا بیٹوں کو آپس میں ملا دینا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دونوں ایماندار ہوں، اور دوسرا یہ کہ کوئی کمتر درجے والے بھی تھے تو ان کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا۔ ویسے بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اولاد کی جو دعا ہے، استغفار جو ہوتی ہے، جب وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کرتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے اس کے آبا اور اجداد جو بھی گزرے ہیں، والدین، دادا، دادی، نانا، نانی، تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس استغفار کی بدولت والدین کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے۔ جب ایک شخص کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے درجات کیوں بلند کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری اولاد کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے، یعنی تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی تھی، اس وجہ سے تیرے درجات بلند کیے گئے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ہیں جس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ ایک ہے موت کے بعد بھی جاری رہنا، یعنی پانی کا، دوسرا ہے صدقہ جاریہ، اور تیسرا ہے وہ علم جس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں، اور تیسری نیک اولاد ہے۔ یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں ہیں جو موت کے بعد بھی اس کے لیے جاری رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ یعنی پیسہ اگر وہ لگاتا ہے، دوسرا علم جس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں، اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے۔ پھر ایک اور جو بات اس میں اہم بتائی گئی اس آیت میں، رہن، کہ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ کیسے رہن ہیں اپنے کسب کے عوض، اپنے عمل کے عوض۔ تو ہر شخص پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، جو نعمتیں ہیں، تو یہ دراصل دیکھا جائے تو قرض ہے۔ اس کے بدلے انسان کا نفس اللہ تعالیٰ کے پاس بطور رہن موجود ہے۔ تو قرض کی ادائیگی کی صورت میں یہ، یعنی اس قرض کی جو ادائیگی ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کے احکام کی تعمیل کرے، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرے، اور جس نے یہ تمام کام کیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، نیک کام کرتا رہا اور نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت کرتا رہا، تو اس نے دراصل یہ قرض ادا کر دیا، اور پھر اس کا جو نفس ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا رہن رہنے کے بجائے، اور وہ کامیاب ہو جائے گا اور بچ جائے گا. اور جس نے یہ قرض ادا نہ کیا، اس کا نفس پہلے ہی اللہ کے پاس رہن رکھا ہوا ہے، تو اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ ایک جنت محض اللہ کے فضل سے ملے گی، دوسرا یہ کہ ایک شخص کی نیکی دوسرے کے نفس کو نہ رہا کرا سکے گی اور نہ عذاب جہنم سے بچا سکے گی. اور جس طرح سے نیکیوں کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد کو اوپر والدین کے ساتھ بلند درجات پر پہنچا دے گا، تو یہ صرف نیکیوں کے معاملے میں، برائیوں میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. جس نے برائی کی ہوگی اس کو اسی ایک برائی کے بدلے اتنا گناہ اس کو ملے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ نیک لوگوں کی اولاد کو ان سے بلند درجات پر ملوا دے گا. لیکن گناہوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے گناہ زیادہ تھے اولاد کے اور خود نیک تھے، تو خدا نخواستہ ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ والدین کو بھی نیچے جہنم میں پہنچا دیا جائے، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نیکیوں کی بات کی گئی. تو ہر شخص کا جو نفس ہے وہ رہن ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اب اسے انسان نیک کام کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا اس کو رہن ہی رہنے دیتا ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کا بھی ان کو جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے. جیسے کہ جنت میں سب کچھ ہوگا، ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ جو کچھ انسان چاہے گا اس سب اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے جس میں نہ یاو گوئی ہوگی اور نہ بدکرداری. سبحان اللہ، ایکچولی یہاں پر جنت کا منظر کھینچا گیا ہے اور ایسے لگتا ہے گویا بہت خوبصورت منظر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو بہت ہی بے تکلف دوست ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا گلاس ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یا ایک دوسرے کا جان بوجھ کر، کسی کا چائے کا کپ ہے تو کسی کا شربت کا گلاس ہے تو اپنی چائے اسے پیش کر دی، اس کا گلاس خود لے لیا، اپنی پلیٹ اس کے سامنے کر دی، اس کی پلیٹ خود لے لی، جو بالکل ہی بے تکلف دوستوں کا منظر سامنے آتا ہے. اور صحابہ کرام اکثر جب آپس میں بیٹھتے تھے تو اور بات چیت کرتے تھے تو ان کا اسی طرح کا رویہ ہوتا تھا، بے تکلف دوست تھے وہ لوگ آپس میں. جیسے کھجوریں کھانے کا جو واقعہ ہم کو ملتا ہے، ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ آپس میں وہ لوگ بیٹھے تھے، تربوز کھا رہے تھے، اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ تربوز کے چھلکے ایک دوسرے پر اچھال بھی رہے تھے. تو اس طرح سے صحابہ کرام بھی آپس میں بہت بے تکلف تھے، زبردستی کے تکلفات انہوں نے نہیں اپنائے ہوئے تھے. تو یہ صحابہ کرام کا آپس کا معاملہ تھا کہ وہ خوش مزاج تھے، ایک دوسرے سے مزاح بھی کر لیا کرتے تھے، یعنی ہنس بول بھی لیا کرتے تھے، ہنسی مزاق کی بات بھی کر لیتے تھے، لیکن اس میں جھوٹ شامل نہیں ہوتا تھا. تو جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، اور اس میں کوئی لغو نہیں ہوگا اس شراب میں، وہ جو جنت کا مشروب ہوگا اس میں کوئی یاوا گوئی نہیں ہوگی، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. کیونکہ جو دنیا کی جو شراب ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ تو بہت ہی کڑوی اور خراب ہوتی ہے، کیونکہ چیزوں کو بگاڑ کر بنائی جاتی ہے. لیکن جو جنت کی شراب ہوگی اس میں ایک الگ ہی سرور ہوگا، جس سے کوئی نشہ وغیرہ نہیں آئے گا، لیکن انسان کو وہ بہت اچھا لگے گا. ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہیں کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسی خوبصورت گویا چھپا کر رکھے ہوئے موتی. سبحان اللہ، یعنی جو وہاں سرو کرنے والے ہوں گے، یہ مشروب کو سرو کرنے والے جو ہوں گے، وہ اتنے خوبصورت لڑکے ہوں گے، اور وہ ایسی ایج کے لڑکے ہوں گے جو سب کے سامنے جا سکتے ہیں. بعض مفسرین نے اس کے اوپر بہت لکھا بھی ہے اور اس پر بحث بھی کی ہے کہ یہ لڑکے کون ہوں گے، اور کچھ لوگوں کی آرا یہ ہے، کچھ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ وہ لڑکے ہوں گے جو غیر مسلموں کے نابالغ لڑکے ہوں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے سرو کرنے کے لیے وہاں پر جنت میں، کیونکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا، وہ تو چھوٹے بچے تھے، تو ان کا کیا قصور کہ وہ زبردستی جہنم کی آگ میں جلیں. تو لہٰذا یہ جو نابالغ بچے تھے جن کو سمجھ نہیں تھی، تو وہ سب کے سب جنت میں ہوں گے، اور اس طرح سے وہ لوگوں کو سرو کر رہے ہوں گے، جو جنتی ہوں گے ان کو سرو کر رہے ہوں گے. اور وہ لڑکے کیسے ہوں گے؟ بہت ہی خوبصورت، اور ہر طرف وہ گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی ایک کے لیے کچھ لے جا رہے ہیں تو کبھی دوسری خواہش پوری کر رہے ہیں. سبحان اللہ، تو جو سرونٹ ہوں گے، جو سرو کرنے والے ہوں گے، وہ بھی بہت خوبصورت، بہت ہی بہترین، اور ایسے خوبصورت کی گویا کے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، لولو موتی کو کہتے ہیں اور مکنون چھپانے سے ہے۔ تو یہ آیت پڑھ کر دل کیا چاہتا ہے؟ دل چاہتا ہے نا کہ ہم بھی اس جنت میں جائیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس جنت میں جانے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لپک کر جام لیں گے، اور کاسن کا ہم نے جو مطلب پڑھا تھا، کاسن جام کو کہتے ہیں جو شراب یا کسی اور مشروب سے بھرا ہوا ہو، اور اس شراب میں دنیا کی شراب کی تاثیر نہیں ہوگی، اسے پی کر نہ کوئی بہکے گا اور نہ کوئی لغویات میں مبتلا ہوگا، نہ ہی مدہوش اور مست ہوگا، اور نہ ہی کوئی گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ تو جنتیوں کی خدمت کے لیے وہ نو عمر خادم بھیجے جائیں گے جو ان کی خدمت کے لیے دوڑ رہے ہوں گے، اور ان کے حسن و جمال اور صفائی اور رانائی یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسے ہوں گے گویا کہ جیسے موتی جسے چھپا کر رکھا گیا ہوتا کہ ہاتھ لگنے سے اس کی چمک دمک ماننا پڑے۔ سبحان اللہ، جب سرونٹ اتنے خوبصورت ہوں گے تو آپ بتائیے کہ باقی چیزیں جنت کی کیسے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نعمتوں کا مستحق بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان نیک کاموں کی جو ہم دنیا میں کر سکیں، جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنے فضل سے وہ جنت کی نعمتوں سے نواز سکے انشاءاللہ۔ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، یعنی ایک دوسرے سے جو دنیا میں انہوں نے حالت گزارے تھے کہ کن حالت میں زندگی گزارتے ہوئے وہ لوگ آئے، یا کس طرح سے زندگی گزری، یا ایمان اور عمل کے وہ تقاضے کس طرح سے پورے کرتے رہے۔ تو وہاں پر بھی وہی بات چیت ہوگی کہ اچھا تم جنت میں تو آ گئے ہو، لیکن بتاؤ تو صحیح کہ کیا کام کر کے آئے ہو، کس طرح سے تمہاری زندگی گزری۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ بڑا اہم جواب ہوگا یہ، ہم سب اس جواب پر غور کریں اور سوچیں ذرا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جب دنیا میں زندگی گزارتے تھے تو ہم گھر والوں کے ساتھ بے فکرے نہیں ہو گئے تھے، ہم نے وہ منافقوں کی طرح، جیسے کہ پیچھے منافقوں نے جواب دیا تھا کہ شغلتنا، ہمیں مشغول رکھا ہمارے مال نے اور ہمارے اہل نے ہم کو، وہ اپنی فیملی لائف میں اس قدر انوالو، اس قدر بزی ہو گئے تھے کہ انہیں نہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی فکر تھی، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حقوق تھے اس کو ادا کرنے کی فکر تھی، اور نہ آخرت کو انہوں نے یاد رکھا تھا۔ تو اسی نے کیوں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے؟ کیوں فتنہ کہا گیا؟ کیونکہ یہ اولاد اور مال بہت بڑی آزمائش ہے، انسان اسی میں تو انوالو ہو کر اور اسی میں بزی ہو کر سب کچھ فراموش کر دیتا ہے، آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتا ہے، دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کر پاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جواب ہم سب لوگ اس کو لکھ لیں اپنے گھروں میں، کہ جب وہ جنت میں آپس میں اس طرح سے الحمدللہ اتنے بے فکرے ہو کر بیٹھیں گے کہ ایک دوسرے سے جام چھین رہے ہوں گے اور آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے، پیچھے کے حالات پوچھ رہے ہوں گے، اور ہاتھوں میں جام ہوں گے، اور بہت ہی خوبصورت وہ محفل اور مجلس ہوگی، تو کہیں گے کہ اچھا تم کیا کر کے آئے ہو بھلا دنیا میں، بتاؤ تو صحیح۔ تو کہیں گے کہ قالوا انا كنا قبل فيها اهلنا مشفقين، کہ ہم تو پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ بڑی اہم بات ہے، اور ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ کہیں دنیا میں ہم عیش و عشرت میں اتنے مگن، اتنے منہمک تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم لوگ غفلت کی زندگی تو نہیں گزار رہے، کہیں ہم بے فکر ہو کر تو کوئی دنیا میں لگے ہوئے نہیں ہیں۔ تو خاص طور سے گھر والوں کے درمیان رہ کر زندگی بسر کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ انہیں گھر والوں کی وجہ سے انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، انہیں گھر والوں کے لیے انسان حلال کے بجائے حرام کا راستہ چوز کرتا ہے۔ میرے بچے، میرے گھر والے، میری بیوی، میرے شوہر، بس اپنے انہی کے گرد وہ اس کا سب دائرہ کار ہوتا ہے، اسے کوئی اور بات کی فکر نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، خیر وہ تو اس کی بات نہیں ہے، اگر انسان نیک کام کرے تو اس کو تو اس کا اجر ضرور ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ جو اہمیت ہوتی ہے، کچھ خواتین اپنے بچوں کو، جیسے کہ پڑوس میں ہی درس ہوتا ہے، پڑوس میں ہی کچھ کلاسز چلتی ہیں، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آئیے بھائی آپ درس سننے کے لیے تو آ جائیے، کوئی لیکچر سننے کے لیے، کبھی ہو سکتا ہے بھائی، کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بات کان میں پڑے اور اسے اللہ تعالیٰ زندگی بدل دے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بہت بزی ہیں، ہم کو وہ ٹائم بچوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، ایک ایک بچے کو کھانا کھلانے کے لیے ہمیں ایک ایک گھنٹہ لگتا ہے، کیونکہ بچے کے پیچھے پیچھے گھومنا پڑتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم نے بچوں کی عادتیں اتنی بگاڑ کر رکھی ہیں کہ بچوں کو ایک ایک گھنٹے ہم کھانا کھلاتے رہیں گے، اور پھر اگر تین بچے ہیں تو تین گھنٹے اسی میں چلے گئے۔ اب آپ سوچیں کہ کیا یہ زندگی کا مقصد ہے؟ بچوں کی تربیت، بچوں کی پرورش بے شک خواتین کے ذمہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور پہلی ہماری ذمہ داری ہمارے بچے ہیں، لیکن کیا بچوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر دینا یہ کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ نہیں نا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے دراصل اپنے گھر والوں میں زندگی گزارتے تھے، بسر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بسر کرتے تھے، ہمیں خوف تھا، ہمیں ڈر تھا، ہم بالکل ہی غافل نہیں ہو گئے تھے۔ تو دنیا میں بیتے ہوئے ایام کی یاد وہ تازہ کرنا چاہیں گے اور کہیں گے ہمیں تو ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری جواب طلبی ہو اور گرفت ہو جائے۔ اور گھر والوں کا ذکر اس لیے کریں گے کہ انسان دنیا میں بہت سے گناہ کے کام محض صرف اپنے گھر والوں کی خاطر کرتا ہے، مال و دولت کی حوث یا پھر اولاد کے لیے حلال اور حرام کی تمیز بھی وہ کھو دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ تو یہ لوگ دنیا کی عیش اور عشرت کے پیچھے نہیں پڑے تھے اور نہ اپنے بچوں کو اس کی طرف لے کر گئے تھے، بلکہ ان کو آخرت کی فکر تھی۔ تو اہل جنت دراصل دنیا میں بھی ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ باد سموم لو کو کہتے ہیں، جھلس ڈالنے والی گرم ہوا، تو جہنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ، یعنی صرف اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اور عذاب جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، اپنے رب کی فضل سے نہ آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ یہی وہ الزام تھا جو وہ لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ وعظ اور تبلیغ اور نصیحت کا کام کرتے جائیں، اور آپ کے بارے میں یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر آپ دھیان نہ دیں، اس لیے کہ اللہ کے فضل سے نہ ہی تو آپ کاہن ہیں جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اور نہ ہی آپ مجنون ہیں، بلکہ آپ پر تو ہماری طرف سے وحی کی جاتی ہے، اور وحی کاہنوں پر نہیں آیا کرتی۔ آپ جو کلام لوگوں کو سنا رہے ہیں وہ کلام تو ایسا ہے جو سراسر حق لے کر آیا ہے، جس میں نصیحت ہے، بصیرت ہے۔ کیا بھلا کوئی دیوانے اور شاعر اور مجنون اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ جو وحی آپ سنا رہے ہیں وہ تو یہ شاعروں اور مجنوں سے بالکل مختلف ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اصل میں جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ اس طرح کے الزامات لگا دیتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو ایک دائی کے لیے یہاں پر دراصل بہت بڑا سبق ہے کہ وہ اپنا کام کرتا چلا جائے، لوگ اس پر الزامات لگائیں گے، لوگ اس کے اوپر فکرے اچھالیں گے، فکرے کسیں گے، کچھ کچھ الزامات لگائیں گے، لیکن دائی کا کام کیا ہے کہ وہ اپنا کام کرتا چلا جائے، اس پیغام کو آگے پہنچاتا جائے، اور پھر نتیجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ ام یقولون شاعر نتربصوا به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ریبہ کے معنی حوادث کے ہیں، اور منون موت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مطلب کہ قریش مکہ اس انتظار میں ہے کہ زمانے کے حوادث سے شاید، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے اور ہمیں چین نصیب ہو جائے، جس کی وجہ سے یہ دعوت توحید ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھا کہو انتظار کرو، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، کہ موت کسے پہلے آتی ہے، یہ ہلاک کون ہوتا ہے پہلے۔ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ کہ ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں؟ یہ در حقیقت یہ اناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ یہی ہے وہ چیلنج جو انہیں کیا گیا تھا، یعنی یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا ان کی عقلیں ان کو کچھ سمجھاتی نہیں ہیں؟ تو دراصل نہیں، یہ لوگ سرکش ہیں، گمراہ ہیں، حد سے بڑھے ہوئے ہیں، اور گمراہی ان کو بہت دور لے کر چلی گئی ہے۔ تو یہ قرآن گھڑنے کا الزام یہ دراصل کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگائے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑتے ہیں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی جھوٹ بات تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ان کے سامنے تھے، آپ کی جو باتیں تھیں وہ بھی ان کے سامنے تھی، اور آپ کی احادیث بالکل الگ پہچانی جاتی ہیں، قرآن الگ پہچانا جاتا ہے۔ تو قرآن سے متعلق جو قریش کے الزامات تھے آپ پر، یا تو کبھی کہتے کہ ایک قرآن انہوں نے خود تصنیف کر ڈالا ہے، خود لکھ لیا ہے، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ منسوب کرتے، انہیں نعوذ باللہ جھوٹے ہونے کا بھی الزام لگاتے تھے۔ کبھی یہ کہتے کہ قرآن کسی اجمی عالم سے سیکھ کر یہ آپ ہمیں سناتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو انہیں الزام لگاتے وقت کیا یہ احساس بھی نہ رہا کہ جس شخص نے زندگی بھر جھوٹ نہ بولا ہو، کسی پر الزام نہ لگایا ہو، کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ پر ایسا الزام لگا سکتا ہے؟ پھر انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کا کلام تو ہم نبوت سے پہلے بھی سنتے رہے ہیں، اور نبوت کے بعد وہ صرف اللہ کا کلام ہی نہیں سناتا، اور بھی بہت سی باتیں کرتا ہے، تو کیا اس کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں انہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا؟ تو اصل معاملہ یہ ہے دراصل کہ ان کی عقلیں خراب ہو گئی ہیں، ان کی عقلوں میں دراصل خرابی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کسی بھی طرح قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اسی لیے ان کو چیلنج کیا گیا کہ ٹھیک ہے تم ایسا قرآن بنا لاؤ، اگر تم سچے ہو تو اسی شان کا ایک کلام بنا لاؤ، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آج تک اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا۔ پہلی بات تو کسی نے اس کو پورا کیا ہی نہیں، کچھ لوگوں نے تھوڑا بہت کرنے کی کوشش بھی کی تو کوئی اس پر قادر نہ ہو سکا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ اتنے جو پڑھتے ہیں، جو نثر میں لوگ لکھتے ہیں، نظم لکھتے ہیں لوگ، رومی ہو یا پھر شیکسپیئر ہو، گوئٹے، غالب، ٹیگور، اقبال، سبھی دیکھا جائے تو یہ بڑے بڑے شاعر ہیں، لیکن ان کے جیسا بہت سارے لوگ بنا لیتے ہیں، اشعار بہت سارے لوگ لکھ لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں چونکہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس چیلنج کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ اس شان کا، اس مرتبے کا تم بھی کوئی کلام بنا لاؤ۔ تو قرآن جس زبان میں بیان ہوا ہے، جس زبان میں نازل ہوا ہے، تو یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو شاہکار ہے۔ پوری کتاب میں ایک لفظ اور ایک جملہ بھی معیار سے ہٹا ہوا نہیں ہے، اور جس مضمون کو بھی بیان کیا گیا ہے قرآن میں، وہ اس کے لیے بہت ہی بہترین، موضوع ترین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک ہی مضمون بار بار بیان ہوا ہے، لیکن ہر مرتبہ نئے پیرائے میں، نئے انداز میں، جس سے تکرار میں ایک بوریت محسوس نہیں ہوتی۔ اول سے لے کر آخر تک سارے جو الفاظ ہیں کتاب میں ایسے ہیں گویا کہ نگینے ہیں جو تراش تراش کر جڑے گئے ہوں۔ کلام اتنا مؤثر ہے کہ کوئی زبان داں، کوئی بھی بڑے سے بڑا زبان داں آدمی جو ہے، اسے سن کر سر دھنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حتیٰ کہ جو مخالف قرآن تھے وہ بھی اسے سنے بغیر نہیں رہتے تھے، چھپ چھپ کر سنتے تھے، اور 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج تک کی کتاب اپنی زبان کے ادب کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، جس کے برابر تو درکنار، جس کے قریب بھی عربی زبان کی کوئی کتاب اپنی ادبی قدر و قیمت میں نہیں پہنچتی۔ اور یہی بات نہیں بلکہ یہ کتاب عربی زبان کو اس طرح پکڑ کر بیٹھ گئی کہ 1400 صدیاں گزرنے پر بھی اس زبان کا معیار فصاحت وہی ہے جو اس کتاب نے قائم کیا تھا، سبحان اللہ۔ حالانکہ 100 سال میں ہر زبان بدل جاتی ہے، کتنی بھی بولی جانے والی زبان ہو، 100 سال میں ہر زبان میں تبدیلی آتی ہے، لیکن اگر نہیں آئی ہے کوئی زبان میں تبدیلی 1400 سال گزرنے کے بعد، تو وہ صرف عربی زبان ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اتنی طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی اسی کے محاورے اسی کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور اس کی شان ابھی تک باقی الحمدللہ اور قیامت تک رہے گی. اور اسی کتاب کی وجہ سے عربی کی جو اہمیت ہے وہ آج تک باقی ہے اور عربی زبان کو اس کے مقام سے آج تک ہٹنے نہیں دیا صرف اس کتاب نے. اس کتاب کا ایک لفظ بھی متروک نہیں ہوا ہے, اس کا ہر محاورہ آج تک عربی ادب میں موجود ہے اور اس کا جو ادب ہے وہ آج بھی معیاری ادب کہلاتا ہے. تقریر اور تحریر میں آج بھی فصیح زبان وہی مانی جاتی ہے جو 1400 برس پہلے قرآن میں استعمال ہوئی تھی. تو کیا آج تک دنیا کی کوئی زبان میں ایسی تاثیر موجود ہے؟ نہیں نا. پھر دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے پوری نوع انسانی کے خیالات, افکار, اخلاق, تہذیب, طرز زندگی, معیشت, معاشرت سب کچھ بدل دیا, اس پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ دنیا میں کہیں کوئی نظیر نہیں ملتی. اس کی تاثیر نے ایک قوم کو بدلا اور پھر اس قوم نے اٹھ کر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بدل ڈالا. دنیا کی کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو اس قدر انقلاب انگیز ثابت ہوئی ہو. یہ کتاب صرف کاغذ کے صفحات پر لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ عمل کی دنیا کی کتاب ہے. اس کے ایک ایک لفظ نے خیالات کی تشکیل اور ایک مستقل تہذیب کی تعمیر کی ہے. 1400 برس سے اس کے اثرات کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور اس کے اثرات پھیلتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے خود محسوس کیا ہوگا, آپ تھوڑا سا اپنا خود محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کیسے کتاب نے بغیر کسی احساس کے ہماری زندگی میں تبدیلیاں لے آئیں, کس طرح سے ہماری زندگی بدل گئی, ہمارے سوچنے کے انداز بدل گئے, ہمارے چاہنے کے انداز بدل گئے, ہماری جو پرائیورٹیز تھیں وہ بدل گئیں, کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم. اس قرآن نے ہمیں وہ کرائیٹیریا دے دیا. کسوٹی ہے یہ دراصل واقعی میں. پھر جس موضوع پر بھی یہ کتاب بحث کرتی ہے وہ ایک وسیع ترین موضوع ہے جس کا جو دائرہ ہے وہ ازل سے لے کر ابد تک پوری کائنات پر حاوی ہے. پھر یہ کائنات کے آغاز اور انجام کی بات کرتی ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا. پھر اس کائنات کو چلانے والا, اس کا مدبر, اس کا منتظم کون ہے وہ بتاتی ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کرواتی ہے. کس کے ہاتھ میں اختیار ہے, انسان کو اس کا کیا مقام ہے, اس کی کیا حیثیت ہے وہ یاد دلاتی ہے. تو یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو بندے اور انسان کو اس کا حقیقی منصب یاد دلاتی ہے, اس کے رب کا تعارف کرواتی ہے کہ وہ کس کے آگے جھکے, کس کی بندگی بجا لائے. پھر بار بار غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کتاب. بار بار انسان غور و فکر کرے کہ یہ پوری دنیا میں یہ جو عالم بالا ہے اور کائنات میں جو بھی چیزیں چل رہی ہیں, جس کا وجود ہے, یہ سب ایک ہی نظام پر قائم اور دائم ہے. چاند اور سورج ہیں, دن اور رات کا نکلنا ہے. تو غور و فکر کی طرف دعوت دیتی ہے کتاب, صحیح راستہ بتاتی ہے, صحیح راستے کی طرف لے جاتی ہے اور صرف راستے میں چھوڑ نہیں دیتی بلکہ منزل تک پہنچانے کا سامان مہیا کرتی ہے. اگر لوگ اس کی انگلی, اس کتاب کو پکڑ لیں, اس کتاب کو تھام لیں, یقین جانے کے سیدھا منزل تک پہنچ کر رہیں گے. اور منزل بھی ایسی جو کامیابی والی منزل ہو. پھر یہ کتاب کی آپ اہمیت آپ دیکھیں, اس کا اعجاز کے بیک وقت پوری کی پوری کتاب ایک وقت میں نہیں نازل کر دی گئی بلکہ حالات کے لحاظ سے, حالات کے پیش نظر 23 سال کے عرصوں میں وہ تمام مرحلوں سے گزرتے ہوئے جس میں وہ انقلاب آیا, اس وقت کے جو حالات تھے, ضرورت تھی, اور آئندہ آنے والے تمام حالات کے لیے اس میں سب کچھ موجود ہے. یعنی یہ ہماری تربیت کرتی ہے, ہماری اصلاح کرتی ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے, ان لوگوں نے کس طرح سے اس کتاب پر عمل کر کے ان حالات کا مقابلہ کیا. تو آج کے دور کے لیے بھی یہ رہنما ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک صالح معاشرہ قائم کریں, انقلاب لے آئیں, تو اس کے لیے کتاب ہی ہماری رہنما ہے. پھر اس کا جو علم ہے, بہت ہی جامع علم اس کتاب میں پایا جاتا ہے. اس زمانے کے جو لوگ تھے, خود اہل عرب بھی, اہل روم اور یونان, ایران, اس وقت کے جو بڑے بڑے سپر پاورز تھے اور ان کے جو علماء تھے, ان کے پاس بھی ایسی کوئی کتاب, ایسا کوئی علم موجود نہیں تھا. اور ہر دور کا سائنس, فلسفہ, علوم عمران, جو بھی آپ دیکھ لیں, اگر سارے لوگ پوری عمر بھی کھپا دیں تو بھی وہ اس علم کے اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے جو یہ قرآن علم دیتا ہے. قرآن کو جب انسان دیکھتا ہے تو اس کو ہر مسائل کا حل اس میں واضح طور پہ نظر آتا ہے. اس میں کوئی ایک ٹاپک تک علم کو محدود نہیں کیا گیا ہے بلکہ تمام علوم کا سر چشمہ ہے یہ کتاب۔ تو اس قرآن کے اعجازات بہت زیادہ ہیں، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ جس وقت یہ نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی ایک معجزہ تھا، آج کے دور میں بھی معجزہ ہے اور قیامت تک یہ معجزہ رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ یہ قرآن ہے۔ تو اس قرآن کو وہ لوگ مانتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج دیا کہ ٹھیک ہے، تم سمجھتے ہو کہ قرآن ہمارے نبی نے خود گھڑ لیا ہے، تو ٹھیک ہے پھر تم بھی اس جیسا ایک کلام بنا لاؤ، لیکن وہ نہیں بنا سکے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون۔ کہ یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ اس زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے کہ تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیات مستمعوہم بسلطان مبین۔ کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں، ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ ام لہ البنات ولکم البنون۔ کہ اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے۔ اب یہ بار بار سوالات کے ذریعے سے ان کو چونکایا گیا، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سوالات کے ذریعے سے ان کو چوکنا کیا جا رہا ہے، ان کو الرٹ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ خود بھی اپنے خالق نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ بات ان کو معلوم تھی کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے۔ تو پھر کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئے ہیں وعدے یا وعید، اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، یا پھر یہ خود روزی دینے والے ہیں؟ نہیں۔ اور مسیطر کا لفظ آئے یہاں پر، اور یہاں پر سواد ہے لیکن اس کو سین پڑھا جائے گا، ستر سے ہے لکھنے والا، جو محافظ و نگران ہو، چونکہ وہ ساری تفصیلات لکھتا ہے اس لیے محافظ اور نگران کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے خزانوں یا اس کی رحمتوں پر ان کا تسلط ہے کہ جس کو چاہیں دیں یا نہ دیں۔ تو ان کا یہ اعتراض تھا دراصل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں رسول بنائے گئے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے اس کو اپنا پیغمبر بناتا ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور پھر یہ ام لہ البنات ولکم البنون، کہ اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے، کیونکہ وہ لوگ خود بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے اور بیٹوں کو پسند کرتے تھے، بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، اور جو چیز ان کے نزدیک ناپسندیدہ تھی، جو اولاد، اس کو اللہ کے لیے مخصوص کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یعنی یہ بھی ان کی دھاندلی تھی دراصل، اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ کہ تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دائی ہوتا ہے، چونکہ جو بھی حق سے بغض رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو حق کو نہیں مانتے، جو اپنی بڑائی اور غرور اور تکبر کے زوم میں مبتلا ہوتے ہیں اور کبھی نبیوں کی بات انہوں نے نہیں مانی، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود اپنے پیروں مریدوں کا چڑھاوے کھاتے ہیں، جو چڑھائے جاتے ہیں تو وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ اور جو دین کا دائی ہوتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر، اللہ تعالیٰ جس کو مبعوث فرماتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چنتا ہے، تو نبی کی خاص خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہم پچھلے پاروں میں پڑھائے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا بلکہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، تو یہ چیز ان کو بہت گراں گزرتی ہے۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی گئی کہ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ جس کی بنا پر آپ ان کی کوئی بات زبردستی مانیں اور وہ منوانے والے بنیں یا منوائیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر رسول تمہارے سامنے جو حقائق پیش کر رہے ہیں، تو ان کو جھٹلانے کے لیے آخر تمہارے پاس وہ کون سا علم ہے جسے تم دعوے کے ساتھ پیش کر سکو؟ تو ہم سب جانتے کہ ان کے پاس کوئی دلیل تو نہیں تھی، ان کے پاس کوئی بھی نہ عقلی دلیل تھی نہ نقلی دلیل تھی، بس صرف مخالفت برائے مخالفت تھی اور کچھ نہیں۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون۔ کہ یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی، ان کی چال ان پر الٹی پڑے گی، انہیں الٹا ان کا ہی نقصان ہوگا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بدر میں جو ہے سارے کافر جو تھے، وہ جو بڑے بڑے کافر تھے، وہ مارے گئے، اور بہت جگہ ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، تو ان کی چال ان پر ہی الٹی پڑی۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ اما یشرکون، کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْأَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ یعنی آخرت کا جو عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو چھوٹے موٹے عذاب کا مزہ چکھاتا رہے گا۔ اور یہ جو دنیا میں بھی جو بعض اوقات مصائب آتے ہیں، اگر اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر وہ ناشکری کرتا ہے اور الٹا اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتا ہے اور مزید نافرمانی کرنے لگتا ہے تو یہ بھی دراصل ایک طرح سے عذاب ہے۔ جیسے کہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے کہ منافق جب بیمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے، وہ نہیں جانتے کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا اور کیوں کھلا چھوڑ دیا گیا۔ تو انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے، اگر کوئی مشکلات آئیں مصائب آئیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور غور و فکر کرے کہ کیوں مجھ پر یہ مشکل آئی، کہیں میرے گناہوں کے باعث تو نہیں آئی۔ تو مومن جو ہے وہ سوچنے والا ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، لیکن منافق ایسا نہیں کرتا۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہ میں ہیں، آپ جب اٹھیں تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، رات کو بھی اس کی تسبیح کریں اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل کہا جا رہا ہے کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں کرنے دیں ان کو، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو اس سے مراد دراصل کھڑے ہونا، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، کہ جب نیند سے بیدار ہو کر کھڑے ہوں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید ہے، یا پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید ہے۔ یعنی جب تم اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو۔ اور یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو دین کے داعی ہوتے ہیں ان کو صبر ہر حال میں کرنا پڑتا ہے، صبر کے بغیر تو یہ کام کیا ہی نہیں جا سکتا، ہر معاملے میں صبر۔ اور یہ بات کہ فَإِنَّكَ بِآیُونِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، کہ آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نگہبانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیا ہے۔ یعنی جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف سے جو ان کے دشمن ہیں ان کو جواب دیتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہ ڈرو، جاؤ، تم ہماری نظروں کے سامنے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی خاص طور سے حفاظت فرماتا ہے، اور جو بھی اللہ کے لیے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ صبر کیجیے، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، بس آپ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے رہیں، جب کھڑے ہوں، جب اٹھو، کھڑے ہو تب۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہر مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، یا مجلس کا اختتام ہو تو جو مجلس کے اختتام کی دعا ہے وہ دعا پڑھی جائے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پھر یا تم نیند سے بیدار ہو تو بستر سے اٹھو تو اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بیان کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو اٹھنے کے بعد کے الفاظ ہیں، کہ جب نیند سے بیدار ہو تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کی حمد اور تسبیح سے اس کا آغاز کرو، اور اسی بنا پر ہم جب نماز کا آغاز کرتے ہیں تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب دین کی دعوت کے لیے اٹھو تو اللہ تعالی کی تسبیح کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرو، جیسے کہ جو بھی خطبہ ہوتا تھا تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے تھے۔ اور پھر یہ جو ادبار النجوم، تو اس سے مراد قیام اللیل یعنی نماز تہجد ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی دو سنتیں ہیں، نوافل میں سب سے زیادہ اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت فرماتے تھے۔ اور ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فجر کی دو سنتیں دنیا اور معافیہ ان سب سے بہتر ہے. تو کچھ لوگوں نے اس سے رات کی نمازیں مراد لی ہیں. جب ستارے نمودار ہو جاتے ہیں تو اس میں مغرب بھی آ جاتی ہے, عشاء بھی آتی ہے, تہجد بھی آتی ہے اور فجر بھی آتی ہے. تو مغرب, عشاء, تہجد, اس میں بھی تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر ہے. ستاروں کے پلٹنے سے مراد رات کے آخری حصے میں ان کا غروب ہونا اور سپیدہ صبح کا نمودار ہونا, یعنی فجر کا وقت ہے. تو یہ تمام اوقات اس میں آتے ہیں الحمدللہ. تو ان نمازوں کی پابندی تو ضروری ہی ضروری ہے, اور ساتھ میں انسان نوافل کا بھی اہتمام کرے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.